سورة الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی. یہ کون سی دس راتیں ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یا تو عشر ذوالحج ہیں یا پھر یہی رمضان کی آخری دس راتیں. اور جفت اور طاق کی یعنی ان کی عظمت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی. اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو, کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی اس نشانی سے کچھ سبق سیکھے گا. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ. یعنی دنیا میں بڑی بڑی قومیں جنہوں نے ترقی کی, دیکھو تو انجام کیا ہوا. جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی, اتنے زبردست ترقی یافتہ لوگ تھے وہ. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش لی تھی, اتنی زبردست انجینئرنگ تھی ان کی کہ پتھروں کے اندر کارو کر کے گھر بنا لیے تھے. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جس کی آرمیز اتنی زبردست تھی کہ جہاں بھی جاتے بڑے بڑے خیمے لگانے کے لیے ان کی میخیں ٹھونکتے. اور ویسے بھی وہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیتا تھا. خود اپنی بیوی کے ساتھ اس نے یہی کیا, حضرت آسیہ کے ساتھ. اتنا جبر, اتنا ظلم, اتنا قہر, اتنی طاقت, لیکن انجام کیا ہوا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. یعنی کوئی یہ نہ بھولے کہ مجھے کچھ نقصان نہیں ہو رہا تو میں جو چاہے کرتا رہوں. اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے. ان قوموں کو بھی ایک مدت تک دنیا میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا گیا, توبہ کبھی دیا گیا, لیکن جب نہیں باز آئے تو پھر ان کا وقت ختم کر دیا گیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے. سبحان اللہ, عزت اور نعمت آزمائش ہیں, یہ بھی امتحان ہے کہ ان کو پا کر انسان پھر کرتا کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کا بندہ بنتا ہے, یا اللہ ہی سے منہ موڑ جاتا ہے, اللہ ہی کو بلا دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا, اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے, یعنی دوسری طرح کی آزمائش آتی ہے کہ انسان کے رزق میں نقصان ہونے لگتا ہے, تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا, ہرگز نہیں, بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. دور جاہلیت کی کچھ خرابیوں کا ذکر ہے جن کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہیں ہمارے گھروں میں, ہمارے آس پاس کام کرنے والے بچوں میں کوئی چھوٹے یتیم بچے تو نہیں ایسے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں اور ان کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے کہ کوئی نہیں ان کی خبر لینے والا. اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. یاد رکھیے, یہ بار بار ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ مسکین کے کھانے کا بندوبست کیا جائے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں, آج پھر یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ پھر ایک موقع ہے کہ آپ راشن کی تقسیم میں اپنا حصہ ڈالیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کریں. خواہ 10 روپے ہی سے کیوں نہیں, ہر ایک کی حیثیت نہیں ہو سکتی کہ وہ کئی پیکس اور کئی بیگز ہیں وہ بانٹے, لیکن کچھ تو ہم بھی حصہ ڈالیں ہی. کیونکہ یہاں پر ترغیب نہ دینے پہ پوچھ ہے, اور جن کے سامنے مسکین اور ضرورت مند ہوں اور وہ ان کا خیال نہ رکھیں تو ان کی پوچھ کتنی بڑی ہوگی. اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو, یعنی یہ ایک اور ظلم تھا ان کے ہاں, نہ عورت کو وراثت میں حصہ دیتے اور نہ چھوٹے بچوں یتیموں کو دیتے. جو بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہوتے وہی سب کچھ سمیٹ کے لے جاتے. اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو, ہرگز نہیں, جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی, اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا, کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اور جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یا ایتہا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، یہ موت کے وقت صدا آئے گی، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، راضی ہے تجھ سے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی موت کے وقت یہی صدا آئے۔ سورۃ البلد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی جس میں جانوروں کی بھی حرمت ہے، پودوں کو بھی کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی ولادت کا مرحلہ، پیدائش کا مرحلہ، کتنی مشکل سے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور پھر کتنی مشکل سے پلتا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے پر اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یہی زندگی ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی اپنے مال خرچ کرنے پر اس کو بہت فخر ہے۔ یاد رکھیے، بے فائدہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، اس کی ہمارے دین میں مذمت کی گئی ہے، اور خاص طور پر اگر انسان صرف خواہشات پہ خرچ کرے اور نافرمانی کے کاموں میں، کیونکہ اس خرچ سے خرچ کرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات الٹا گناہ ہوتا ہے، یعنی مال بھی جاتا ہے اور اجر بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح ایسی چیزوں کے خرید و فروخت پر جن کو خریدنے سے کچھ اجر نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پہ لٹکا دیا، جب آپ تشریف لائے تو پردے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی تھی، آپ نے اسے کھینچ کر اتار دیا، پھاڑ دیا، اور فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں، لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم نے ہر چیز کو کپڑا پہنا دیا اور خود کپڑے سے آزاد ہو، اپنے لیے ایک توڑا رہ گیا۔ ہمارے دیواروں پر، ہمارے بستروں پر، ہمارے کشنز، یو نیم اٹ، کس کس چیز پہ کپڑا نہیں چڑھا ہوا، ہر چیز پہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے اور اپنا کپڑا کم کر دیا۔ تو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس پر بھی وہ خرچ کرتا ہے، یعنی جہاں بھی یو اسپینڈ یو گین اجر، مگر بے جا تعمیر میں خرچ کا ثواب نہیں ملتا، یعنی بیکار چیزیں بنانے کا ثواب نہیں ملتا۔ فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال کا باعث ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی ضرورت کا تو ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے جہاں بھی وہ خرچ کر رہا ہے، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، یعنی عقل استعمال کرتا، سوچ سمجھ کے کام کرتا، اور دونوں نمایاں راستے اسے دکھا نہیں دیے، یعنی اچھا برا اس کو بتا نہیں دیا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، یعنی اچھے کام میں جب مشکل آئی تو ہمت ہار گیا، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا، وہ کون سے کام ہے جو اچھے ہیں مگر مشکل، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا کیونکہ اس پہ مال خرچ ہوتا ہے، جیسے قیدیوں کو آزاد کرانا، یا کسی کا گردن قرض سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، جب انسان کے پاس اپنا ہی نہ پورا ہو وہ دوسرے کے بھی فکر میں پڑ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے افضل عمل مومن کو خوشی دینا ہے، تو تم اس کے ستر کو ڈھانپ دینے، اس کو کپڑا پہناؤ یا اس کی بھوک ختم کرو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو. اور پھر خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیں یتیمن ذا مقربا، قریبی رشتہ دار جو یتیم ہو اس کو کھانا کھلانا وہ زیادہ افضل ہے بنسبت دوسروں کے. اور اس کے علاوہ بھی رشتہ دار کو دینا دوہرے اجر کا باعث ہے، صلہ رحمی بھی اور صدقے کا اجر بھی. اسی طرح اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اور خصوصاً دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو دینا یہ افضل صدقہ ہے. اس کو کیوں دینا؟ کیونکہ اس کو دینے کو دل نہیں چاہتا نا، بالکل نفس نہیں مانتا کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم اس کو دیں، نہیں اس کو نہیں دینا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان عموماً جھگڑے کیا ہوتے ہیں، جب سسرال سے نہیں بنتی اور ہسبینڈ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے جاتا ہے تو پھر شامت آ جاتی. تو اس میں دل بڑا رکھا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے مشکل چیز ہے، حالانکہ مال آپ کا نہیں، آپ کا تو صرف مشورہ ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ اچھی سفارش کریں گے تو کیا ہوگا، اجر آپ کو بھی مل جائے گا کیونکہ وہ صلہ رحمی کر رہا ہے. اور ایسے رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دل میں آپ سے حسد کرتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا اور آپ اس کو دیتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا اجر بہت بڑا ہے. یہ ہے وہ مشکل کام جن کو انسان کرنا نہیں چاہتا. او مسکینن ذا متربا، یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہو، یعنی مٹی میں رلا ہوا ہو، کیونکہ اس سے آپ کو واپس کچھ نہیں ملنا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پہ رحم کی تلقین کی. یعنی کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، یعنی انسان ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو ایمان لا کر صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یعنی انسان کی کمپنی کیسی ہونی چاہیے، کن لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے، اس کو معیار بتا دیا گیا کہ جو خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کا دل بڑھاتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح ایسے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں جس میں مظلوم، بے کس، بے سہارا، تکلیف میں مبتلا، بیماری میں مبتلا لوگوں کی مدد کی بات ہوتی ہے. یعنی انسان کو اجتماعی طور پر یہ کام کرنے چاہیے. یہ ہے مشکل کام نا، کیونکہ انسان اپنے طور پر اکیلے اکیلے کچھ جب دل چاہے کر ہی لیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے ٹیم ورک ہمیشہ جہاں آسانی ہوتی ہے وہ مشکل بھی ہے. جیسے کمبائنڈ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے اس میں کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہوتا مشکل ہی ہے. کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی، کیونکہ انسانوں کے ساتھ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کے ساتھ مزاج ملتے ہوں اور سب ہماری مرضی کے مطابق رہیں، تو اس لیے پھر انسان کچھ نہ کچھ اونچ نیچ اس کے زبان پہ نہ ہو تو دل میں ہی لگی رہتی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. لیکن پھر بھی اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ مل کے انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ اکیلے اکیلے نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. یعنی جب لوگ مل کے کچھ کرتے ہیں، چاہے نماز ہی اکٹھی پڑھ رہے ہوں یا دین ہی اکٹھے سیکھ رہے ہوں یا کوئی خیر کے منصوبے مل کے بنا رہے ہوں، تو وہ آسانی ہو جاتی. کیونکہ انسان ذرا سلیک آف ہونے لگتا ہے تو دوسرا پکڑ لیتا ہے، کوئی ذرا گھبرانے لگتا ہے تو اس کو وہ صبر کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اس طرح نیکی آسان ہو جاتی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سورۃ الشمس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الشمس جو ہے وہ عام طور پہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، اے معاذ جب تم لوگوں کو امامت کراؤ تو والشمس ودحاها سبح اسم ربک الاعلی اقرا باسم ربک اور واللیل اذا یغشی جیسی صورتیں پڑھا کرو. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے یعنی رات کو، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. یہ بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ہم کیوں نہیں ان سے کوئی سبق لیتے، کیونکہ روز ہی دیکھتے ہیں. اور رات کی جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، کس وسیع پیمانے پر تیز روشنی کو چھپا لیتی ہے. اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، کون ہے وہ؟ اللہ. اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. تو یاد رکھیے، انسان کو جہاں بیرونی ہدایت دی گئی کتاب اور سنت کے ذریعے، وہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ڈالتا ہے، کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے. یعنی خیر اور شر کا الہام ہر دل پر ہوتا ہے. محمد بن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نیک عمل الہام کرتا ہے، نیکی کے خیالات اس کو آنے لگ جاتے ہیں، نیک کام اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں، اور بندہ پھر ان کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ الہام ہوتا ہے. آپ کو جو کہتے ہیں نا، او ایک آئیڈیا، مجھے ایک آئیڈیا آیا. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا. اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں شر کا الہام کرتا ہے، اور پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے لگتا ہے، یا نیکی کے کام سے اس کو دلچسپی نہیں رہتی. تو اس سے ڈرنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے. ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے شقی بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پہ ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا، پوری قوم ملیا میٹ کر دی گئی، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سورۃ اللیل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر والانثى ان سعیکم لشتا.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو. دو مختلف نشانیاں، ایک اندھیری اور ایک روشن. اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، مرد اور عورت دونوں الگ الگ نشانی. ان سے انسان کو سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا سوچنے کو کہا جا رہا ہے؟ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ہر ایک کی ایفرٹ مختلف طریقے کی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. تو جس نے مال دیا، آتا عطا کیا، یعنی اللہ کے راستے میں، وَاتَّقَى اور گناہوں سے بچا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کو سچ مانا، نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کے کاموں کو سچ مانتا ہے، یعنی پھر کرنے بھی لگتا ہے، تصدیق ہوتی ہے عمل سے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے. یاد رکھیے، ایک نیکی سے اگلی نیکی جنم لیتی ہے، اور یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. یعنی نیکی کے اجر میں سے ہے کہ ایک نیکی کے بعد ایک اور نیکی کی اسے توفیق ہو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى یعنی نیکیاں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں ہم. اور برائی کی سزا میں سے ہے کہ ایک کے بعد ایک اور برا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اللہ سے، اس کے دین سے، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، مشکل راستے کی، یعنی اس کے لیے پھر مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہو گیا، مرنے کے بعد کسی کو اس کا مال فائدہ نہ دے گا سوائے اس کے جو اپنی زندگی میں وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر گیا، کسی کو دے گیا. ان علینا للہدا، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور اس سے دور رکھا جائے گا. کون ہے خوش قسمت جسے آگ سے دور رکھا جائے گا؟ وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، تزکیہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، گناہوں کی آگ خفیہ صدقے سے بجھتی ہے لہذا وہ صدقہ کرتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی بدلے میں خرچ نہیں کرتا. عام طور پر ہم لوگوں کو کب دیتے ہیں؟ جب وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں. جب وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں تو ہم بھی انہیں کچھ دیتے ہیں. دینے میں کبھی وہ ہمیں کوئی سروس دیتے ہیں اور بدلے میں ہم اس کی پیمنٹ اس کو کرتے ہیں، کبھی وہ ہمیں کوئی گفٹ دیتے ہیں تو ہم بدلے میں اس کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے ساتھ کچھ احسان کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے کے طور پر اس کے ساتھ کوئی احسان کر دیتے ہیں. لیکن یہ شخص، یہ متقی شخص کس کے ساتھ احسان کرتا ہے؟ اس کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ کوئی بھی احسان نہ کیا ہو. یہ اس کو دیتا ہے جہاں سے ملنے کی کوئی توقع نہیں، بدلہ ذہن میں رکھ کے نہیں دیتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی وہ خالصتاً. یہ دیکھیے جو آیت ہے نا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى، مگر اپنے رب اعلی بلند رب کے چہرے کی طلب میں، یعنی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے. اسے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، یعنی کسی کے ساتھ نیکی بدلے کے لیے نہیں بلکہ ابتدا کے طور پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی تم عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بلند ہوتا رہے گا. حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ کے چہرے کی خاطر، تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی باہری انسان نیک کام کرے، گھر والوں سے جو حسن سلوک ہوتا ہے اس میں بھی انسان کو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. کرنے کے بعد احسان نہیں ہر وقت جتانے چاہیے، بچوں پر، شوہر پر، رشتہ داروں پر، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ان سے دل آزاری ہوتی ہے. گھر والوں سے بھی حسن سلوک کریں تو جزا کس سے چاہیں؟ اللہ سے. سورۃ الدحیٰ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، دو مختلف حالتیں، کبھی خوب روشنی اور کبھی اندھیرا، یہی زندگی ہے، کبھی اچھا دن اور کبھی تکلیف والا. تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے جب وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. جب ہم سے کوئی چیز رک جاتی ہے نا تو ہمارے دل میں ایک گمان سا آتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے ہم سے چھین لی یہ چیز یا ہمیں نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. ہر انسان کو امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے دوڑنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، بدگمان نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کراتے ہیں، اپنے ماضی میں دیکھو کیا کچھ مل چکا تمہیں اللہ سے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، دادا نے پالا پھر چچا نے پالا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، اللہ نے فرشتہ بھیجا وحی نازل کی، اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کیا. جب آپ اپنے چچا کے پاس تھے, نیا نیا بزنس شروع کیا تھا, تو آپ کے پاس بہت مال نہیں تھا, لیکن آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی جو مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو, اللہ نے آپ پر اتنی نعمتیں کی ہیں, آپ دوسروں کے ساتھ احسان کریں. اور ساحل کو نہ جھڑکو, سوالی کو ڈانٹو نہیں, اور اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرو. یہ اچھے اچھے کام کرتے جاؤ, دن بدل جائیں گے, حالات اچھے ہو جائیں گے. سورۃ الشرح.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی, کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا, شرح صدر, اور تم سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا, تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے, لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. جب فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. 20 دن دورہ قرآن اٹینڈ کر لیا, اب خوب عبادت, اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو. یاد رکھیے, بڑی ہی خوبصورت سورت ہے. اس میں خوش نصیبی کے 10 اصول بتائے گئے ہیں. پہلا ہے شرح صدر. انسان کی خوش قسمتی اس میں ہے کہ انسان کا سینہ وسیع ہو, کھلا ہو. اور پھر دوسرا یہ کہ خوش نصیبی دل کے اندر ہوتی ہے. دل خوش ہو تو خوشیاں ہی خوشیاں, دل بڑا ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اللہ نے بوجھ ہٹا دیا, وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور یہ بوجھ دنیا کے کاموں کا بھی ہوتا ہے, مصروفیت کا بھی, اور گناہوں کا بوجھ بھی, یعنی اس سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر بلند کیا, یعنی جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی محبت آنے لگتی ہے اور زبان پہ تعریف آنے لگتی ہے. تو اچھا تذکرہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا کہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرنا, نہیں, آپ کام ایسا کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود ذکر کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے وہ عطا ہوتا ہے. پانچویں چیز, اور وہ کیا ہے, فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ نے کوئی بھی مشکل آسانی کے بغیر پیدا نہیں کی, اور نہ ہی کوئی مشکل حل کے بغیر پیدا کی. ہر مشکل کا حل موجود ہے, لیکن بندے سے مطلوب ہے کہ تلاش کرے حل, بیٹھ نہ جائے. پھر اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی, یعنی آسانی بھی اسی وقت آ جاتی ہے جب مشکل آ پڑتی ہے. اور پھر اس کے بعد یسر کا اصول, تکرار کے ساتھ یسر کا لفظ استعمال کیا گیا. ساتویں بات, اسر کے دونوں طرف یسر کی بات ہے, اور یسر کی تکرار نکرہ کے ساتھ ہے. پھر آٹھویں بات یہ کہ جب آپ فارغ ہو جائیں, فراغت کا وقت یہ خوش نصیبی میں سے ہے کہ انسان کو کوئی فرصت مل جائے. کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنے لیے, کیونکہ ہم ہر وقت اوروں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, اس کی فکر, اس کی, اس کی, اس کی, اور جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی دوسروں کا سوچتے رہتے ہیں. تو یہاں کیا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ, یعنی سب کاموں سے فرصت ہو گئی, کام مکمل ہو گیا, اب کیا کریں, فَانْصَب, عبادت کے لیے جم جائیں. نصب ہونا ہوتا ہے کسی جگہ گڑ جانا, کھڑے ہو جانا, خوب لمبا قیام کریں اب راتوں کو, کیونکہ وہ مومن کا شرف ہے. اور پھر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, سب سے زیادہ انسان کے لیے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوتا ہے, اس کا دل اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے. اور پھر سورۃ التین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون کی, اور طور سینا, اور اس پرامن شہر مکہ کی. کچھ اور نشانیاں دکھائی جا رہی کہ ان پہ توجہ کرو, ان علاقوں کی طرف غور کرو جہاں یہ سب کچھ اگتا ہے. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, یعنی بہترین شکل و صورت پر. اور سیدھا اٹھا کھڑا کیا اللہ نے، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا. یعنی جب انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ جانور تو چاہے وہ جیسے بھی ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں ہی لگے رہتے ہیں. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ بلا کیوں نہیں. سورۃ العلق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اقرأ، پڑھیے. کیسے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. اللہ بھی خلق، کون ہے رب؟ وہ جس نے پیدا کیا. پہلی وحی، پہلا حکم، پڑھنے کا حکم، لیکن صرف پڑھنے کا نہیں، ایسا پڑھنا جس میں اللہ کا نام بھی ہو، جس میں اللہ کی یاد بھی ہو. یاد رکھیے، دنیا میں کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ ہی کی بنائی ہوئی تخلیق سے متعلق ہیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کا ذکر ہے، جس جس کی بھی وہاں ضرورت ہے. لیکن دین کیا سکھاتا ہے؟ کہ مومن کا پڑھنا لکھنا اللہ کی یاد میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا، اسی نے تو سب کچھ بنایا. خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرا، پڑھیے. وربک الاکرم، اور تمہارا رب بڑی عزت والا ہے. لہذا انڈائریکٹلی اشارہ ہے کہ انسان کی عزت پڑھنے لکھنے میں ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. خاص طور پر قلم کا ذکر پھر ہے. اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا، وحی کے ذریعے. ایک علم ہے جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے، دنیا کا علم، اور ایک وہ جو اللہ نے وحی سے عطا کیا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، انسانوں کے مقابلے میں بھی تکبر کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں بھی مجھے نہیں اب دین کی ضرورت. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً دین کی طرف کب آتے ہیں لوگ؟ جب دنیا میں کوئی مشکل آئے تو پھر دین یاد آ جاتا ہے. اسی لیے جب کوئی قرآن پڑھنے لگے کچھ تو کہتے ہیں خیریت ہے، سب ٹھیک ہے نا، یعنی تم اس عمر میں اس طرف آ گئے ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں. یہ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں. حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ یہ ابو جہل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے پہ بڑا ناراض تھا. آج کے دور میں بھی کچھ ابو جہل پائے جاتے ہیں جو نماز سے لوگوں کو روکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا جھٹلاتا ہو حق کو اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. یاد رکھیے، سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. سورۃ القدر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراك ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یعنی یہاں قرآن کی عظمت بتانا مقصود تھی اور اس رات کی عظمت بھی، اور رات کے وقت یہ کام ہوا یہ بتانا بھی، کیونکہ رات کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دن کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتے ہیں، جیسے رات کی عبادت، رات کے نوافل، تہجد کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو ہمارا رب آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور ویسے بھی انسان ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، تو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی زیادہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، لہذا جو اس رات قیام کرے گا انشاءاللہ سلامتی پائے گا۔